جمعرات 10 دسمبر کے سیربین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام۔ بلوچستان میں وزیراعلیٰ کی تبدیلی پر ان کے حامی کہتے ہیں کہ موجودہ پالیسیاں جاری رہیں گی،
مین پالیسیاں وہی رہیں گی، ہاں سٹریٹجی چینج ہوگی۔
مگر تجزیہ کار نے انتباہ کیا،
یاد رکھیے گا کہ یہ بلوچستان کا شاید جو ابھی تک استحکام ہے اس کا یہ شاید یہ آخری دن ہوں گے۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ مری معاہدے پر عمل درآمد کا فیصلہ ہو گیا ہے اور صوبے کے اگلے وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر نواب ثناء اللہ زہری ہوں گے۔ تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ مری معاہدے کے تحت 2.5 سال کے لیے آئندہ کے وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور پارلیمانی رہنما نواب ثناء اللہ زہری ہوں گے اور بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
افغانستان کی خفیہ ایجنسی دی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی NDS کے سربراہ رحمت اللہ نبیل نے صدر اشرف غنی کے ساتھ پالیسی اختلافات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
رحمت اللہ نبیل کے دفتر سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک خط میں افغان صدر کو مخاطب کر کے لکھا گیا ہے کہ مجھ پر آپ کی جانب سے اس عہدے کو چھوڑنے کا بے انتہا دباؤ ہے اور میں حکومتی پالیسیوں سے اختلاف کرتا ہوں۔ اطلاعات کے مطابق رحمت اللہ نبیل کو صدر اشرف غنی کی پاکستان کے بارے میں پالیسیوں سے اختلاف تھا۔ واضح رہے کہ رحمت اللہ نبیل گزشتہ 5 برس سے NDS کے سربراہ تھے۔
چین میں حکومت نے 1.3 کروڑ غیر تصدیق شدہ افراد کو ان حکومتی دستاویز کے حصول کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے جن کے تحت وہ بنیادی شہری حقوق اور سہولیات تک رسائی پا سکیں گے۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
چین کی تقریباً 1% آبادی گھرانہ شماری کے اہم دستاویز حقوق سے محروم ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ افراد شامل ہیں جو یا تو یتیم ہیں، بے گھر ہیں، یا پھر ان والدین کے یہاں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے چین کے ایک خاندان ایک بچے کی سخت پالیسی کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے۔ حقوق نامی دستاویز کے بغیر چینی شہری بہتر تعلیم اور صحت، باقاعدہ ملازمت کے مواقع اور شادی رجسٹر کروانے کے حق جیسی سہولیات سے محروم رہتے ہیں۔ چین میں فی خاندان ایک بچہ کا متنازع حکومتی فیصلہ 1979 میں کیا گیا تھا جس کا مقصد ملک کی شرح پیدائش میں کمی کر کے آبادی پر قابو پانا تھا۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے اگلے انتخابات میں صدارت کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا طے شدہ دورہ اسرائیل منسوخ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بعد میں جائیں گے جب وہ وائٹ ہاؤس میں ہوں گے۔ انہوں نے یہ دورہ منسوخ کرنے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی، البتہ اسے ان کے مسلمانوں کے بارے میں دیے گئے متنازع بیان کا پیش خیمہ سمجھا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گرد حملوں کو روکنے کے لیے تمام مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر مکمل پابندی لگا دینی چاہیے۔ ان کے اس بیان پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے بھی تنقید کی ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی کی ہائی کورٹ نے ہٹ اینڈ رن مقابلے میں بالی ووڈ کے اداکار سلمان خان کو بری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ممبئی کی ایک ذیلی عدالت نے انہیں اسی کیس میں غیر ارادی قتل کے جرم میں 5 برس قید کی سزا سنائی تھی۔ تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے۔
عدالت کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران جس طرح کے ثبوت پیش کیے گئے ان کی بنیاد پر سلمان خان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سلمان پر الزام تھا کہ انہوں نے 28 ستمبر 2002 کی رات نشے میں اپنی گاڑی ممبئی کے علاقے باندرا میں امریکن ایکسپریس بیکری کے کنارے فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں پر چڑھا دی تھی۔ اس واقعے میں ایک 38 سالہ شخص نور اللہ خان ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ ممبئی کی ایک ذیلی عدالت نے انہیں اسی کیس میں غیر ارادی قتل کے جرم میں 5 برس قید کی سزا سنائی تھی۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روانڈا نسل کشی کے دوران اہم کردار ادا کرنے کے شبہ میں روانڈا کے ایک سابق میئر لارڈیلاس کو جمہوریہ کانگو سے گرفتار کیا گیا ہے۔ لارڈیلاس پر 1994 میں بڑے پیمانے پر ریپ کا انتظام کرنے اور ہزاروں افراد کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس کے آخری مرحلے میں صدر فرانسوا اولاند کا کہنا ہے کہ کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے ابھی بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ فرانسیس صدر کا کہنا ہے کہ مالی مسائل معاہدے کے مسودے میں شامل سب سے اہم پہلو ہے اور اس پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ امیر اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان اس سوال پر اختلافات موجود ہیں کہ غریب ممالک کو کاربن کے اخراج میں کمی کرنے کے لیے کتنی چھوٹ دی جانی چاہیے۔ آسٹریلیا میں دہشت گرد حملوں کی سازش کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ایک 15 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ پولیس نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ان کے ممکنہ اہداف میں سڈنی میں آسٹریلوی فیڈرل پولیس ہیڈ کوارٹرز اور عام عوام شامل ہیں۔ اور ماسکو حکام دارالحکومت میں واقع 3 قبرستانوں پر مفت وائی فائی کی سہولت متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ وائی فائی سہولت تعلیمی مقاصد کے لیے فراہم کی جائے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، مری معاہدے کے تحت اب ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں گے، اور یہی ہماری بھی پہلی خبر ہے جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی اور نیا وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نواز سے ہوگا، اس سلسلے میں خبر آپ سن چکے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس ہوا تھا، جس کے بعد صوبائی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما میر سرفراز بگٹی نے ہمیں بتایا تھا کہ فیصلہ مری معاہدے کے مطابق ہوا، جس میں 2.5 برس بعد اقتدار کی منتقلی طے پائی تھی۔ واضح رہے کہ وزیراعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی 2.5 برس کی مقررہ میعاد 4 دسمبر کو ختم ہو گئی تھی۔ پروگرام میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ بلوچستان کی مخصوص حالات میں حکومت میں تبدیلی کا کیا یہ سیاسی فیصلہ کوئی اچھا فیصلہ ثابت ہوگا، کیا اس سے پالیسیوں میں تسلسل قائم رہ سکے گا، خصوصاً اس تبدیلی سے صوبے میں ناراض بلوچوں کو سیاسی عمل میں شامل کرنے کی مفاہمتی پالیسی کا مستقبل کیا ہوگا۔ مگر پہلے حکومت کی منتقلی کے سلسلے میں ہونے والے اہم اجلاس کی تفصیل کوئٹے سے نامہ نگار محمد کاظم نے ہمیں بھیجی ہے، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
یہ ڈول کوئٹہ پریس کلب کے باہر مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر نواب ثناء اللہ زہری کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی خوشی میں بجایا جا رہا ہے۔ ڈول کی تاب پر مسلم لیگ کے کارکنوں نے رقص بھی کیا۔ سن 2013 میں عام انتخابات کے بعد بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے مری میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے مطابق پہلے 2.5 سال کے لیے نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر مالک بلوچ وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ ان کی مدت 4 دسمبر کو ختم ہو گئی۔ مری معاہدے کے تحت آئندہ کا وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون سے ہونا تھا۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سردار ثناء اللہ زہری کو آئندہ کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا۔
بالکل، اس پر عمل درآمد کا فیصلہ ہوا ہے، اور نواز ثناء اللہ زہری جو ہے جو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کو اگلے 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا۔
بلوچستان کی مخلوط حکومت بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کے علاوہ 2 قوم پرست جماعتوں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی پر مشتمل ہے، جبکہ مسلم لیگ کاف بھی مسلم لیگ نون کے اتحادی کے طور پر اس حکومت کا حصہ ہے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت جن جماعتوں پر مشتمل ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
نہیں، اس میں یہی جماعتیں مخلوط حکومت کا حصہ رہیں گی اور اس میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔
سرفراز بگٹی نے بتایا کہ آئندہ چند دنوں میں سردار ثناء اللہ زہری کو بلوچستان اسمبلی سے وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا نئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سب حلقوں، خصوصاً ناراض بلوچوں کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ کیا موجودہ مفاہمتی پالیسی جاری رہ سکے گی؟ ہم نے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی سے کچھ پہلے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر متین سے بات کی، جو بلوچستان کے حالات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ عامر متین،
میں سمجھتا ہوں کہ ثناء اللہ زہری اگر یہ چیف منسٹر بن گئے بلوچستان، تو میرے خیال میں یہ بلوچستان کے لیے اور شاید ملک کے لیے اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ میرا خیال وہ اس وقت بالکل بھی موضوع شخصیت نہیں ہے بلوچستان کی چیف منسٹرشپ کے لیے، کیونکہ ان کی پہلی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ قبائلی دشمنیاں ہیں ان کے اوپر قتل کے، اغوا کے اور بتاشا مقدمے ابھی بھی ہیں، اور ان مقدموں میں انہوں نے اپنے بھائی بھی ان کے جو ہے نا انہوں نے بھی قتل کے مقدمے کروائے ہوئے ہیں۔ پھر ان کی رئیسانی قبیلے سے ایک قتلوں کی دشمنی چلتی آ رہی ہے، تو تقریباً آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے آدھے قبیلے ہیں جن سے ان کی دشمنیاں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کی ایک جو دو ڈھائی سال میں بڑی سٹیبلٹی، سیاسی استحکام آ گیا تھا، اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر مالک کی پارٹی ایک مڈل کلاس پارٹی تھی، اور ان کے مین الائے پشتونخوا عوامی پارٹی محمود خان اچھی صحیح وہ بھی ایک مڈل کلاس کی نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں۔ نیشنلسٹ پارٹیاں جو ہیں پچھلے اس سے پہلے، یہ ڈھائی سال سے پہلے پانچ سال یہ الیکشن سے باہر رہیں اور پارٹی سے پالیٹکس سے بھی باہر رہیں، تو اس میں بہت زیادہ غیر استحکامی آ گئی تھی بلوچستان میں، تو ان کے واپس آنے سے ایک بڑا پازیٹیو ایک جسچر آیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں کے بلوچ انتہا پسند ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے پھر بھی ان کی ایک نمائندگی جو ہے بلوچی نیشنلسٹ کرتے ہیں، سرداروں سے ان کی اس طریقے سے نہیں بنتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پہلی والی رئیسانی صاحب کی حکومت تھی جس کے اوپر بہت زیادہ الزامات ہیں کرپشن کے، یہ اس کا حصہ تھے ثناء اللہ زہری صاحب، اور ان پہ بھی اسی قسم کے سارے الزام موجود ہیں جو کہ باقی کیبنٹ پہ تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے۔ تو میرا خیال ہے ان کی صلاحیت بھی جو ہے یہ گورنمنٹ رن کرنے کی وہ نہیں ہے، اور پی ایم ایل این کو، نون لیگ کو، نواز شریف صاحب کو ایک بڑا ایک فائدہ تھا کہ ان کا ایک فلینک، ایک پروونس جو کہ بڑا ہی کشیدہ صورتحال تھی، وہ ایک بچا ہوا تھا کہ ڈھائی سال سے ہمیں بلوچستان میں صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا ایک بیلنس اور یہ ڈھائی سال کی جو سیاسی استحکام بلوچستان میں جو بڑھتا جا رہا تھا، اور جس کے اندر ابھی وہ صورتحال آ گئی تھی کہ جو انتہا پسند ہیں، برآمدہ مفتی سے بھی گفتگو شنید کی بات چیت چل رہی تھی، اس طرح خان آف کلات کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی، تو یہ سارے جو کام تھے شاید رک جائیں گے، بلکہ شاید ریورس ہو جائیں گے۔
اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہاں کے حالات میں، بلوچستان کی مخصوص حالات میں، ان کا کیا رد عمل نظر آ رہا ہے سامنے یا ہوگا؟
اسٹیبلشمنٹ کا بالکل وہاں پہ ہاتھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس بات میں ان کی بھی آشیرباد ہو، کیونکہ ان کو کئی دفعہ، مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی سمجھ بوجھ اور یہ لانگ ٹرم دیکھنا، جس طرح سے ایک آپ اور میں یا ایک سیاسی لوگ دیکھتے ہیں، ان کے اندر وہ اپنی جو وہاں پہ پراکسیز ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ فار ایگزامپل وہ سرفراز مفتی کو اور طاقت دینا چاہیں گے، وہ یہ بنیادی بات کئی دفعہ نہیں سمجھتے کہ جناب جس طرح افغانستان میں ناردرن الائنس کو آ کے آپ نے بالکل، امریکنوں نے طالبان کو بالکل ہی کٹ آؤٹ کر دیا تھا، اس طرح ہی وہاں بھی برامدہ گٹی سے بات کرنے کے لیے ان کے دشمنوں کو تھوڑی سا آپ نے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنا پڑے گا ان کو جو ہے۔ تو یہ اس کی جو سیاسی بصیرت کی وہاں جو ضرورت ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو وہ سمجھ ہے بلوچستان کی، وہ طاقت کے ذریعے بس حل کرنا جانتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر مالک کی یہ عقل اور فراست تھی کہ انہوں نے سب کو ساتھ لے کے ابھی تک کافی استحکام کر دیا تھا، اور ایک مڈل پارٹی کا بلوچستان میں فروغ پانا بلوچستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ وہاں پارٹ آف دا پرابلم جو ہے وہاں کا سرداری نظام ہے، اس سے دوبارہ سردار آ جائیں گے، دوبارہ سرداری قوت آ جاتی ہے، وقتی طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو تو خوش کر لیتے ہیں، مگر بلوچستان کے لانگ ٹرم
ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو وہاں پر ہے، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے ان کے تعلقات کیسے ہیں اور رہ سکیں گے؟
وہاں پہ تمام جو سردار ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ بنا کے رکھتے ہیں، اور لگتا ہے کہ شاید یہ ہمیں اچھا ڈلیور کر سکیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں کیونکہ یہ سی پیک کا ابھی چائنا کا گوادر کی جو سڑک بننی ہے، اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ انوالو ہوں، وہاں کی مڈل کلاس، لوور کلاس انوالو ہوں، سرداری نظام کی طرف آپ دوبارہ جائیں گے، ان کو دوبارہ پروموٹ کریں گے، تو یہ تھوڑا سا تو اپنی طرف سے امپریشن دیتے ہیں کہ وہ ڈلیور کر رہے ہیں، مگر ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، ان کے اندر کرپشن بے تاشا ہوتی ہے، اسلحہ بے تاشا ہوتی ہے، تمام ہی سردار ہیں، تمام کے اوپر جو ہے بے تاشا نیب کے اندر کرپشن کے مقدمے بھی ہے، قتل، اغوا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سو سو گارڈ لے کے چلتے ہیں یہ ساتھ میں، تو اکثر ان کے جو گارڈز ہوتے ہیں ان پہ بھی 10-10 قتلوں کے مقدمے ہوتے ہیں. تو یہ سارا نظام ہی جو رول آف لا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان کے یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے. تو ہم دوبارہ قرون وسطی کی اس ٹرائبل نظام کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ یہ بلوچستان کا شاید جو ابھی تک استحکام ہے اس کا یہ شاید یہ آخری دن ہوں گے, اور ہم بھی یاد کیا کریں گے کتنے بہتر دن تھے.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر متین جو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر مالک کے اقتدار میں بلوچستان سیاسی استحکام کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا. انہوں نے جن خدشات کا ذکر کیا اسی کے تناظر میں ہم نے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی مخلوط حکومت میں شامل مسلم لیگ قاف کے ایک صوبائی وزیر جعفر مندوق خیل سے بات کی اور یہ پوچھا کہ کیا نئے نامزد وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری صوبے میں جاری مفاہمتی عمل اور پالیسیوں پر عمل پیرا رہیں گے یا ان کا اپنا کوئی پروگرام ہے. صوبائی وزیر جعفر مندوق خیل:
ہاں ڈیفینیٹلی پالیسیاں تو حکومت کی ظاہر رہتی ہیں, ڈیفینیٹلی ہر وزیر اعلیٰ آتا ہے اسٹریٹجی پر اپنی بناتے ہیں, وہ پالیسیاں تو مین پالیسیاں کے ریکنسلیشن کا پالیسیاں جو ہے یا مذاکرات کی پالیسیاں جو ہے یا امن امان کی پالیسیاں ہیں, مین پالیسیاں وہی رہیں گی. ہاں اسٹریٹجی چینج ہوگی اور شخصیت کے ساتھ اور پرسنالٹیز کے ساتھ اسٹریٹجیز ڈیفینیٹلی چینج ہوتے ہیں.
آپ نے کہا کہ شخصیت کے ساتھ جو اسٹریٹجیز ہیں وہ یقیناً بدلتی ہیں, کیا اشارہ ہے آپ کا, کس طرح سے یہ تبدیل ہوں گی؟
نہیں نہیں اسٹریٹجیز تو ڈیفینیٹلی نواب صاحب کی چونکہ خان کلات کے ساتھ اور دوسرے بڑوں کے ساتھ ذاتی بھی اپنے تعلقات ہیں, وہ نوابی تعلقات بھی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے ذاتی طور پر بھی اس میں کوشش کریں گے کہ اس کو ہر طریقے سے یہ مسئلہ جو بلوچستان کی حالات خراب ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اور سب کو ایک لائن پہ لے آئیں. اتنی بڑی چینج وہ نہیں آئے گی کہ ڈیفینیٹلی کلنگ کی طرف جائیں گے یا ماس ملٹری ایکشن ہوگا یا بالکل عام معافی کی پوزیشن ہے, وہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتی. تو تھوڑی اسٹریٹجیز اس طرح چینج ہوں گی, ہر ایک اپنے شخصیت کے مطابق جو ہینڈل کرتا ہے, اسی طرح نواب صاحب اپنے شخصیت کے مطابق.
مندوخیل صاحب, عبد المالک بلوچ صاحب کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ قوم پرستوں کے ساتھ بلوچوں کے احساس محرومی کو کم کرنے کے لیے جو علیحدگی پسند بلوچ ہیں ان سے ایک سلسلہ رابطہ قائم کرنے کے لیے وہ کافی سرگرم تھے اور بہت غیر جانبدار سمجھے جاتے تھے, کیا نواب ثناء اللہ زہری کے لیے بھی یہی تاثر ہوگا؟
ڈیفینیٹلی نواب ثناء اللہ بھی بلوچ ہے اور میں بھی پٹھان ہوں, اور ہم لوگوں کی جو میں مسلم لیگ کاف سے ہوں نون سے, ہم لوگوں کی ذاتی طور پر وہاں ایک الائنس بھی ہے, تو ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ وہی اسٹریٹجی ہم نے اپنائیں کہ ان کے ساتھ سب سے پہلے ہم مذاکرات کر کے ان کو مذاکرات کے میز پہ لیں اور بات چیت سے ہی مسائل حل کریں.
مندوخیل صاحب, بلوچستان کے بڑے مخصوص حالات ہیں, تو دو دو سال میں حکومتوں کا بدلنا, کیا اس میں ایسا نہیں لگتا کہ حالات بہتری کی طرف شاید نہیں جا پائیں گے کیونکہ پالیسیوں میں شخصیات میں تسلسل نہیں ہے اور جو رابطے ہیں وہ کسی جگہ پر ٹوٹ سکتے ہیں؟
بہرحال مجبوریوں سے تو یہ فیصلے ہوتے ہیں. دیکھو پہلے بھی نواب ثناء اللہ کی اکثریت تھی اور سب نے ایک سوچا کہ قوم پرستوں کو ایک موقع دیا جائے, تو میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, ڈاکٹر مالک صاحب کو.
تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے, جس طرح سے پہلے انہوں نے آپ لوگوں کی پارٹیوں نے ایک بہت زیادہ تعاون کا مظاہرہ کیا اور بہت زیادہ مفاہمت کا مظاہرہ کیا, تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ عبد المالک بلوچ صاحب کی حکومت ہی جاری رہتی اور سب لوگ ان سے تعاون اپنا جاری رکھتے, یہاں تک کہ وہاں کے حالات کچھ بہتر ہو جاتے, کچھ خاطر خواہ تبدیلی آ جاتی وہاں؟
نہیں, ہم نے تو جیسے آپ کہہ رہی ہے حد تل امکان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھا ہے, شاید ان کی اپنی پارٹی نے بھی اتنا تعاون نہیں کیا ہو جتنے ہم نے کیا, اور کبھی بھی ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا نہ کسی چیز میں ان کو پریشان ہونے دیا ہے. لیکن یہ معاہدہ جو تھا پہلے ہی ڈاکٹر مالک کی پارٹی میں, مسلم لیگ نون میں اور پشتونخوا میت میں یہ ڈھائی ڈھائی سال کا معاہدہ ہوتا ہے, اور جو بھی معاہدہ ہو جائے اس کے اوپر عمل درآمد یا قول و اقرار ہو جائے, کوئی بلوچی پٹانی یا مسلمان کا کوئی قول ہو اس کو تو پورا کرنا پڑتا ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے, معاہدہ تو بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو تو پورا کرنا پڑتا ہے. یہ انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہی پالیسیاں وہی چیزیں جو ہیں اس کا تسلسل جاری رہے گا, اور جو جہاں تک وہ کام بڑھا چکے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ ابھی نواب ثناء اللہ اس کو اس سے आगे चलाएंगे, जो जो उन्होंने किया उसको वापस रिवर्स नहीं करेंगे, उसको और मजीद आगे ले जाएंगे।
ये थे सूबाई वजीर जाफर मंदू खेल, जिनसे बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बारे में तफसीली बात हुई। और इसी दौरान क्वेटे में इंसानी हकूक के आलमी दिन की मुनासिबत से एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। ये मुजाहरे लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप की जानिब से किए गए। क्वेटे से एक बार फिर नामा निगार मोहम्मद काजिम।
मुजाहरे क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर किए गए, इनमें से एक मुजाहरा लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया गया। मुजाहरे के शुरका ने अपने मुतालबात के हक में ये नारे लगाए। मुजाहरे से कबल प्रेस क्लब में एक सेमिनार भी मुनक्किद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्री ने इल्जाम आयद किया कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर हकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन बीबी गुल बलोच का कहना था,
बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का किस तरह वायलेशन हो रहा है और किस तरह यहाँ पे लोगों को अगवा करके लेकर जा रहे हैं और किस तरह उनकी मशक्शुदा लाशें फेंके जा रहे हैं और किस तरह वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं और घरों को जलाए जा रहे हैं।
बीबी गुल बलोच का कहना था कि अब ख्वातीन को भी जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है।
बोलान में 40 से ज्यादा औरतों को अगवा किया गया था और किए गए और वहाँ पे एक खातून का लाश भी वहाँ पे उनको मतलब टारगेट करके उनको कत्ल कर दिया गया था।
अगर सिकम पर जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान से लापता किए जाने वाले अफराद की तादाद हजारों में है, तमाम मुकमे दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि इनकी तादाद 150 से 200 के लगभग है। लोगों के लापता होने के अलावा बलूचिस्तान में सन 2008 में मशक्शुदा लाशों की बरामदगी का सिलसिला भी शुरू हुआ। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में सन 2010 से अब तक 800 से ज्यादा अफराद की तशद्दुज़दा लाशें बरामद हुई हैं। हकूक इंसानी की पामाली के वाकयात के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेरे तमाम भी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के शुरका से खिताब करते हुए पार्टी के रहनुमा मूसा बलोच का कहना था,
वो अपने आप पे जो कौमपरस्ती की लेवल चढ़ा के दिन रात कहते हैं कि हम मुतमिज तबके और कौमपरस्त हैं, लेकिन उनके अमल से ये जाहिर होता है कि यही लोग बलूचिस्तान में ऑपरेशन और इस कत्ल व गारतगिरी में बराबर के शरीक हैं।
बलोच नेशनल फ्रंट की जानिब से दी जाने वाली कॉल पर आज कलात और मकरान डिवीजन के मुतअद्दिद इलाकों में शटर डाउन हड़ताल भी रही। ताम क्वेटा में फ्रंटियर कोर के तर्जुमान ने कहा है कि फ्रंटियर कोर ने आवाम और सिविल सोसाइटी के ताउन से हड़ताल नाकाम बना दी है। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
बलूचिस्तान के नए वजीर आला नवाब सनाउल्ला ज़हरी होंगे। हमने हुकूमत की तब्दीली के बारे में बहुत तफसीली जायजा लिया है और बीबीसी उर्दू .com पर हमारी शह सुर्खी यही है। हमारी अगली खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं, जहां चंद रोज के अंदर 150 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें अफगान पनागुजी भी शामिल हैं। पिशावर से अजीजुल्ला खान।
चारसदा में मुंडा के मकाम पर अफगान पनाहगुजीनों के कैंप में सिक्योरिटी एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन किया, जहां 70 पनाहगुजीनों को हिरासत में लिया गया है। चारसदा के जिले पुलिस अफसर शफीउल्ला खान ने बताया कि अफगान पनाहगुजीनों के यहाँ रिहाइश के दस्तावेजात की तफ्तीश की जा रही है। जिनके पास यहाँ रहने के दस्तावेजात नहीं हैं, उन्हें वतन वापस भेज दिया जाएगा। उधर पिशावर के जुनूब में वाकई जिला कोहाट में जंगलखेल के इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है, जहाँ से कोई 35 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया गया है। कोहाट में गुज़श्ता रोज भी सर्च ऑपरेशन किया गया था, जहाँ से 27 अफराद को हिरासत में लिया गया था। इधर पिशावर की बिहारी कॉलोनी में गुज़श्ता रोज पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 40 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया था। बिहारी कॉलोनी आर्मी पब्लिक स्कूल के करीब वाक़े है। आर्मी पब्लिक स्कूल में 16 दिसंबर को स्कूल पर हमले की पहली बरसी के हवाले से बड़ी तकरीब मुनक़िद होगी। इसी तरह जिला मर्दान में चंद रोज पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिनसे तहकीकात के बाद बेगुनाह अफराद को रिहा कर दिया गया। صوبے کے دیگر اضلاع جیسے نوشہرہ، مانسہرہ اور بنو میں بھی پولیس نے سرچ آپریشن کیے ہیں۔ ان آپریشنز کے دوران پشاور، بنو اور مانسہرہ سے شدت پسندی میں ملوث افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے محکمے کی کاروائیوں میں پشاور، بنو اور مانسہرہ سے اہم ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہیں تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان نافذ کیا گیا، جس کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ کاروائیاں کیں اور ان کاروائیوں میں کوئی ایک سال کے دوران 10,000 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق انہوں نے اس عرصے کے دوران 5,000 افراد کو گرفتار کیا، جن میں شدت پسندوں کے اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پشاور اسکول پر حملے کی پہلی برسی سے پہلے سرچ آپریشنز جاری ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان کرکٹ بورڈ پاک بھارت سیریز کے بارے میں ابھی تک کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کے مختلف بیانات کے سبب صورتحال غیر واضح ہے، جس میں انہوں نے پہلے سیریز تقریباً ختم ہونے کی بات کی اور پھر کہا کہ امید ابھی نہیں ٹوٹی۔ اس سیریز کا انحصار بھارتی حکومت کی اجازت پر ہے، جو اس نے ابھی تک نہیں دی، لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر نے این ڈی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ سرحدوں پر لوگ مر رہے ہوں، ایسی صورت میں کیا کوئی بھی بھارتی کرکٹ کا سوچ سکتا ہے؟ آج سے شروع ہونے والے دونوں ٹیسٹ میچوں کے پہلے دن بیٹسمین چھائے رہے۔ ہوبارٹ میں آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 وکٹوں پر 438 رنز بنا ڈالے۔ ایڈم وجز 174 اور شان مارش 139 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ دونوں چوتھی وکٹ کی شراکت میں 317 رنز کا اضافہ کر چکے ہیں۔ ڈنیڈن میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف 8 وکٹوں پر 409 رنز بنائے۔ مارٹن گپٹل نے 156 رنز اسکور کیے۔ کین ولیمسن نے 88 اور کپتان برینڈن میکلم نے 75 رنز اسکور
کیے۔
اولیویئر جیروڈ کی ہیٹرک نے آرسنل کو چیمپئنز لیگ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا دیا۔ آرسنل نے اولمپیاکس کو 3-0 سے شکست دی۔ چیلسی کی ٹیم بھی پورٹو کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ بائن میونک نے بھی اپنا میچ جیت لیا، تاہم بارسلونا کا میچ برابر رہا۔ جنوبی افریقی فاسٹ بالر ورنن فلینڈر ٹخنے کی تکلیف کے سبب انگلینڈ کے خلاف پہلے 2 ٹیسٹ میچوں سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان میچوں کے لیے اعلان کردہ ٹیم میں جنوبی افریقہ نے اے بی ڈی ویلیئرز کو وکٹ کیپر بیٹسمین کے طور پر کھلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر مچل اسٹارک بھی ٹخنے کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹرز نے انہیں آپریشن کا مشورہ دیا ہے۔ اس طرح ورلڈ T20 میں ان کی شرکت یقینی نہیں۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارت کے امیدوار بننے کے خواہش مندوں میں سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ پر اب تنقید کرنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ بند ہونا چاہیے۔ تفصیلات آگے آنے کو ہیں۔ یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گی شمائلہ خان۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ مری معاہدے پر عمل درآمد کا فیصلہ ہو گیا ہے اور صوبے کے اگلے وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر نواب ثناء اللہ زہری ہوں گے۔ افغانستان کی خفیہ ایجنسی این ڈی ایس کے سربراہ رحمت اللہ نبیل نے صدر اشرف غنی کے ساتھ پالیسی اختلافات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر مکمل پابندی جیسے متنازع بیان پر رد عمل سامنے آنے کے بعد ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اسرائیل کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ چین میں حکومت نے 1,30,00,000 غیر تصدیق شدہ افراد کو ان حکومتی دستاویز کے حصول کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے جن کے تحت وہ بنیادی شہری حقوق اور سہولیات تک رسائی پا سکیں گے۔ اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روانڈا نسل کشی کے دوران اہم کردار ادا کرنے کے شبہ میں ایک سابق میئر کو جمہوریہ کانگو سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ مری معاہدے کے تحت اب ثناء اللہ زہری بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ افغانستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ جنرل رحمت اللہ نبیل نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور افغان صدر کی جانب سے یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ کابل سے نامہ نگار سعید انور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سعید انور، ہمیں بتائیے گا کہ اس خبر کی کیا تفصیل ہے، یہ کیوں اچانک انہوں نے استعفیٰ دیا، کیا وجہ بنی؟
جی، آج افغانستان کے خفیہ ادارے نے اچانک ایک بیان جاری کیا اور اس بیان میں کہا گیا تھا کہ جنرل رحمت اللہ نبیل جو خفیہ ادارے کے سربراہ ہیں اور سابق صدر حامد کرزئی کے دور میں بھی خفیہ ادارے کے سربراہ تھے، وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیے ہیں اور یہ استعفیٰ صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ڈیٹیل زیادہ نہیں تھا، کچھ دیر بعد صدر ہاؤس سے بھی یہ تصدیق ملی کہ رحمت اللہ نبیل کی استعفیٰ منظور کی گئی ہے اور اس کے بعد ایک ایمرجنسی جلسہ بلایا گیا تھا خفیہ ادارے کے سربراہ چننے کے لیے۔ تو خفیہ ادارے کی جو ڈپٹی تھے ان کو فی الحال ایکٹنگ این ڈی ایس چیف مقرر۔ بعد میں جو استعفیٰ نامہ سامنے آیا اس میں رحمت اللہ نبیل نے لکھا تھا کہ ان کے اور صدر اشرف غنی کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھے اور اس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے ہیں کہ استعفیٰ دیں، لیکن ایک رات پہلے انہوں نے جب پاکستان کے دورے سے واپس آئے اپنے فیس بک میں کچھ کمنٹس ایسے لکھے تھے جس میں پسے پردہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہوا وہ بظاہر خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے۔
تو گویا کہ جو سیاسی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے جنرل نبیل نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، کیا جنرل نبیل کی جانب سے خود بھی کچھ کہا گیا ہے؟
پھر دونوں جانب سے سیاسی اختلاف کا تو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن پالیسیوں پر کچھ اختلاف کا ذکر کہیں نہ کہیں آ رہا ہے۔ جنرل نبیل نے جو اپنے فیس بک میں ایک کچھ سطریں لکھی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ہوا صدر اشرف غنی کے حالیہ دورے میں وہ اس سے بظاہر راضی نظر نہیں آ رہے تھے، اور ایک جملے میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ صدر اشرف غنی کے جانب سے کئی بار ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ استعفیٰ دیں اور ان کی جو کام کی دائرہ کار ہے اس میں کچھ محدودیتیں سامنے آئی تھی، اس لیے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔
کابل سے سعید انور، ہمیں یہ تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ۔ اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ نے یہ خبر شاید پڑھی ہو، جو ہم نے سنوائی بھی ہے آپ کو، کہ پشاور میں اسکول پر حملے کی پہلی برسی سے پہلے سرچ آپریشنز جاری ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 16 دسمبر کے پشاور اسکول حملے کو پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم فیصلہ کن موڑ قرار دیا جاتا ہے، جس کے بعد ملک میں موجودہ مسلح گروہوں اور شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ چند علاقوں تک محدود آپریشن ضرب عصب کو ملک بھر میں پھیلا دیا گیا اور قبائلی علاقوں میں 2003 سے شروع کی گئی فوجی کارروائی کو اور تیز کر دیا گیا۔ آپریشن ضرب عصب میں اب تک 450 فوجی ہلاک جبکہ 1700 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، سنیے شمائلہ جعفری کی رپورٹ جس میں انہوں نے آپریشن میں زخمی ہونے والے فوجیوں سے بات کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ملک کی سرحدوں کے اندر موجودہ دشمن کے خلاف اگلے محاذ پر لڑنے کا تجربہ کیسا رہا۔
راولپنڈی کے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن کے ایک حصے میں عجیب سا منظر ہے۔ ایک بڑے سے کمرے میں بڑی بڑی مشینیں لگی ہیں جن پر درجن بھر افراد مصنوعی اعضاء بنا رہے ہیں۔ یہ ہسپتال ملک میں مصنوعی اعضاء کا سب سے بڑا اور جدید مرکز ہے، جہاں خاص طور پر محاذ جنگ پر زخمی ہونے والے فوجیوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ قریب ہی ایک وارڈ میں محمد یاسر اپنی نئی مصنوعی ٹانگ سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں دونوں جانب سے دو مددگاروں نے تھام رکھا ہے۔ سٹیل کی بنی ہوئی اس ٹانگ پر وہ بوجھ ڈالتے تو ہیں لیکن پوری طرح نہیں۔ ان کی ٹانگ گھٹنے سے اوپر تک کاٹی جا چکی ہے۔
ایڈی وغیرہ لگائے ہوئے تھے، آگے انہوں نے پہاڑی کے اوپر اپنے مورچے بنائے ہوئے تھے، جیسے وہ ہم آگے موو کر رہے تھے وہ بھی ادھر سے فائر کر رہے تھے۔ مقابلہ آمنے سامنے مقابلہ ہوا، سائڈوں سے بس چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی، وہ ساتھ والے لوگ بھی جو زخمی تھے ان کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔
محمد یاسر پاکستان فوج میں لانس نائک ہیں۔ وہ ستمبر میں خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں ایک پہاڑی دشمن سے خالی کرواتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے۔
جب مجھے ہوش آیا پھر میں نے دیکھا، پھر میرا ایک نائب صوبہ دار تھا وہ ساتھ کھڑا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا اس طرح میری ٹانگ کٹ گئی اور یہ مسئلہ بنا۔ شکر ہے اس مالو کا، شکر، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ٹانگ کٹ گئی پھر کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں گئی ہے۔
اور صرف یاسر نہیں، 2003 سے پاک افغان سرحد کے قریب شدت پسندوں سے لڑتے ہوئے ہزاروں پاکستانی فوجی ہلاک جبکہ سینکڑوں کے اعضاء ضائع ہو چکے ہیں۔ ہسپتال کے قریب ہی راولپنڈی کے اڈیالہ روڈ پر کیپٹن جمشید انور اپنی یونٹ کے جوانوں کے ساتھ سلامی لے رہے ہیں۔ ہشاش بشاش کیپٹن کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی ایک ٹانگ مصنوعی ہے۔ جمشید جنوبی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب انگور اڈا کے علاقے میں پاکستانی طالبان کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے۔
I was engaged at that time. یہ فیلنگ آئی کہ یہ اس کا کیا بنے گا فیانسی کا، آئی تھاٹ کہ مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے، پتہ نہیں میں ابھی کھڑا ہو پاؤں کہ نہیں ہو پاؤں، اس طرح کی کوئسچنز آئے ذہن میں۔
بظاہر تو ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اب وہ ایک عام فوجی کی طرح اگلے محاذ پر جنگ نہیں کر سکتے۔
فوج کے دو اسپیکٹس ہیں، فرنٹ لائن پہ لڑنا بھی مین رول ہے لیکن بیک پہ بھی اتنا ہی رول ہے۔ اگر فرنٹ لائن پہ ایک سولجر لڑ رہا ہے، اسے جب تک لاجسٹکس نہیں ملے گی وہ کیسے لڑے گا؟ تو رول چینج ہو گیا ہے تھوڑا سا کہ اب فرنٹ پہ نہیں تو بیک پہ بیٹھ کے لڑ رہا ہوں۔
پاکستان کی فوج اپنی ہی سرحدوں میں چھپے دشمن کے خلاف جنگ کی جو قیمت ادا کر رہی ہے، اس کی واضح تصویر آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ فار ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہسپتال میں سینکڑوں ایسے فوجیوں کا علاج ہو رہا ہے جو اس جنگ میں معذور ہو چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان نے اتنے فوجی سرحد پار دشمن سے جنگوں میں نہیں کھوئے جتنے کہ حالیہ برسوں میں دہشت گردی سے لڑتے ہوئے ہلاک یا معذور ہوئے۔ تاہم ہسپتال کے کمانڈانٹ میجر جنرل طاہر سید کا کہنا ہے کہ معذور ہونے کے باوجود ان فوجیوں میں سرحدوں کے اندر جاری اس لڑائی سے متعلق کوئی شکوک و شبہات موجود نہیں۔
انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ جو سنس تھی کہ جی شاید جی ہماری جنگ نہیں، پتہ نہیں کس کی جنگ ہے ہم لڑ رہے ہیں، انہیں نظر آتا ہے جو موٹیویشنز ہیں ان کے سامنے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوئی ہیں اس جنگ میں، ان کے اپنے ساتھی ساتھ شہید ہوئے ہیں، اپنے بچے، پشاور کے بچے، یہ سارے اس موٹیویشن کا حصہ ہیں۔ انہیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں۔
شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے اس ہسپتال پر مریضوں کا دباؤ کافی بڑھ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہسپتال میں توسیع کا عمل مسلسل جاری ہے۔ آپریشن ضرب عصب کو شروع ہوئے 18 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ کب تک جاری رہے گا اور مزید کتنے فوجی یہاں اپنے اعضاء کاٹے جانے کے بعد علاج کے لیے لائے جائیں گے، اس کا جواب تو فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، راولپنڈی۔
اور اس کے بعد شمائلہ جعفری نے دفاعی تجزیہ نگار میجر جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی سے بات کی، جو شمالی وزیرستان میں جنرل آفیسر کمانڈنگ بھی رہ چکے ہیں، اور ان سے یہ پوچھا کہ اتنے برس بعد بھی ان علاقوں میں پائیدار امن قائم کیوں نہیں ہو سکا۔
پاکستان جغرافیائی لحاظ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بکاز آپ کے نیبرز اور آپ کا بارڈر جو ہیں وہ بدل نہیں سکتے. آپ ہیں اب چونکہ افغانستان ایک گڑھ ہے یہ جو ٹیررزم کا بنا ہوا, جس وجہ سے بھی بنا, ہم نیبرنگ کنٹری ہیں, اس لیے اس کا ہمارے اوپر جو ہے وہ افیکٹ آیا ہوا ہے.
تو پھر کیا ہوگا, پھر فوج کیا وہیں رہے گی اور ساری زندگی اسی طرح لڑتی رہے گی؟
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوج کا کام ہے ایک آپریشن کرنا ہوتا ہے کوئک ٹائم, ایک ٹائم فریم میں آپریشن کرنے کے بعد فوج کو واپس آ جانا چاہیے, اور جو ہمارے سول ادارے ہیں ان کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے اور ان کو اپنا کام کرنا چاہیے.
پاکستان کی فوج اس وقت جو جنگ لڑ رہی ہے وہ سرحد پار دشمن کے خلاف نہیں ہے اس طرح سے, یہ ایک اندر کی جنگ ہے جو اپنے اندر چھپے ہوئے دشمنوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے. یہ جنگ کس طرح سے مختلف ہے کسی ایسے کانفلکٹ سے یا کسی ایسی ٹینشن سے جو کہ کراس بارڈر ہو؟
فرینڈ اینڈ فو کو میں ڈسٹنگوش کرنا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے وہ مشکل ہے, بکاز سارے لوگ ایک ہی جیسے ہیں, تو اس لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان میں دشمن کون ہے, کوئی اپنا انوسنٹ لوگ نہ مارے. تو اس لیے فوج کا ایک بہت بڑا یہ امتحان ہے کہ اس طرح کی ان کنونشنل وار جس میں اپنے لوگ جو انوسنٹ ہیں کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے.
لیکن سر اپیرنٹلی لگتا ہے کہ بڑی کامیابی ہوگی, اتنے سال سے یہ سب کاروائیاں بھی چل رہی ہیں, خبریں بھی آتی ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایک جو کیجولٹی ریٹ ہے فوج کے اندر وہ کافی ہائی ہے.
جہاں بھی آپ آپریشن شروع کرتے ہیں تو ایک پیک ہوتا ہے نا, یعنی جو لوگ پہلے سے وہاں پہ تیار بیٹھے ہوئے تھے, جن ایریا سے ان کو کلیئر کیا گیا, تو وہ بھی اپنا باقاعدہ دفاع تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت وہ زیادہ مضبوط تھے. اب وہاں سے جب وہ بھاگے کسی اور جگہ جا کے بیٹھے, وہاں سے اور جگہ جا کے بیٹھے, اب تو جگہ بھی بڑی تھوڑی رہ گئی اور لوگ بھی بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں, یا مارے گئے ہیں یا کہیں سلپ ہو گئے ہیں افغانستان کی طرف, تو اب یہ مطلب مائلڈر سائڈ پہ ہے.
سر ضرب عزم جو ہے یہ کب تک جاری رہے گا, آپ کا تجربہ اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟
ساری عمر تو نہیں ہے فوج وہاں پہ لڑ سکتی, اور پھر رہے نہیں, بہت تھوڑے سے شاید پاکٹس ایسے رہ گئے ہیں جو ان کو کلیئر کرنے ہیں, بہت کم جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق. میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ شاید اس سال کا, یعنی اگلا جو ابھی سال شروع ہونے والا ہے 2016 کا, شاید اینڈ نہ ہو, کہیں درمیان میں ہی یہ آپریشن ضرب عزم جو ہے یہ کنکلوڈ ہو جائے گا ود آل دا سکسیز.
دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی ہماری ساتھ اشمائلہ جعفری سے بات کر رہے تھے. اب پیش ہے سننے والوں کی ٹیلیفونک آرا پر مشتمل پروگرام آپ کی بات.
آپ کی بات کے اس پروگرام میں سبار احمد حاضر ہے. شروع کرتے ہیں عالمی منظر نامے سے, اور بلوچستان سے محمد خالد کی اس کال کو سنتے ہیں جس میں وہ ترکی اور روس کے درمیان ہونے والی کشیدگی پر اپنی رائے دے رہے ہیں.
دستور یہ ہے کہ سرحدی خلاف ورزی کرنے پر روس کو معافی مانگنی چاہیے, الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو, پہلے سرحدی خلاف ورزی اور پھر ترکی سے معافی کا مطالبہ. میں روس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ترکی کا جنگی طیارہ روسی فضائی حدود میں داخل ہوتا تو کیا روس یوں ہی جانے دیتا؟
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں رواسات تلور پرندے کے شکار پر لگائے جانے والی پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کے لیے پریشان ہے اور اس پابندی کو اٹھانے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. ہمیں بلوچستان کے رہائشیوں کی جانب سے چند کالز موصول ہوئی ہیں اور وہ عرب ممالک سے آنے والی سیاحت ختم ہونے پر حکومت سے کچھ درخواست کر رہے ہیں.
محمد صدیق لسبیلا, یہ سپریم کورٹ نے جو تلور پہ پابندی کیا ہے بہت بالکل غلط ہے, کیونکہ ہزاروں آدمی کے روزگار ہیں اس سے متاثر بندے ہوئے ہیں. پاکستان میں ایسے روزگار ہے بھی نہیں, باہر سے دبئی والے جو آتے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ ملازم ہیں, ہمارے بچے جو اس سے ہم لوگ گزارا کرتے ہیں. میں خدا بخش لسبیلا سے بات کر رہا ہوں, یہ آتے ہیں تو ہم لوگوں کا روزگار ہوتا ہے, یہ بالکل بہت غلط ہے.
بے روزگاری سے فکر مند ہو کر انہوں نے تو اپنے پیغامات حکومت کے لیے دیے. اب ذرا ہمارے سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب رخ کرتے ہیں, اور صبح پنجاب کے ضلع بکھر سے ہمارے ایک سامع کال کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی شہباز شریف کو ایک خاص مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں آپ بھی سماعت فرمائیے.
میرا نام رانا یعقوب ہے. دیکھیے جی, ہمارے ہاں پچھلے 11 سال سے نہر کا پانی نہیں آ رہا اور ہم متواتر ہر 6 ماہ بعد گورنمنٹ کو پانی کے عوض ٹیکس ادا کر رہے ہیں. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے اپیل ہے کہ براہ کرم ہمارے ٹیل کے پانی کا کچھ کیا جائے. ہمارا گاؤں ٹیل کے اوپر ہے اور پچھلے 11 سال سے ہم پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارا کوئی یہاں پہ جو کھیتی باڑی بالکل اجڑ گئی ہے.
چلیے اب صبح سندھ سے بھی علاقائی مسائل پر ہمارے ایک سامے کا حکام بالا کے لیے ریکارڈ کروایا گیا پیغام شامل کر لیتے ہیں.
میں گاؤں میرن ماچی ضلع قمبر شاہپور سے بول رہا ہوں. ہمارے پاس پاکستان کے بعد کوئی سہولت موجود نہیں, نہ روڈ کی, نہ بجلی کی, نہ رستے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. برائے مہربانی ہمارا آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائے اور ہم کو وطن کارڈ کی جو سیلاب آیا تھا 10 میں اس کے بعد ریلیف نہیں ملا.
ہمارے یہ سامے تو لگتا ہے اپنا نام بتانا بھول گئے. ہمیں اس دفعہ ایسی بہت سی بے نام کالز موصول ہوئی ہیں, تو سامعین سے یہ درخواست التجا ہے کہ جب بھی آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں تو اپنا نام, جگہ کا نام, شہر کا نام اور فون نمبر جیسی تفصیلات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہمیں آپ کا پیغام نشر کرنے میں آسانی ہو. خیر چلیے, یہ تو تھے علاقائی مسائل پر ہمارے سامعین کے ریکارڈ کروائے گئے پیغامات. ہمارے بی بی سی کی نامہ نگار کے لیے بھی ایک پیغام آیا ہے, آئیے سنتے ہیں.
میرا بد نصیب ضلع تو راجن پور ہے, جنوبی پنجاب سے تعلق ہے. بات یہ صبح لا جعفری پنجاب میں تو انٹرویو کرتا ہے, جنوبی پنجاب میں کبھی نہیں آیا, نہ راجن پور, نہ کسان اور کشمور کے قبائلی علاقے جو پہاڑ کے دامن میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا حالت عورتوں کا کیا ہے. عورتیں ظلم اور بربریت کی شکار ہیں, پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے.
اب ان کا گلا شکوہ تو ہماری نامہ نگار شمائلہ جعفری کے ساتھ ہے, تو شمائلہ سے ہی ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا جواب دیں گی آپ ہمارے انسامے کا.
میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے ان لسنر کا جنہوں نے راجن پور سے کال کیا ہے اور وہ اس قابل سمجھتے ہیں ہمیں کہ شاید ہماری کسی جگہ پہ جانے سے وہاں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو میں اور بی بی سی کے بلکہ سبھی رپورٹرز, ہم کہیں پر بھی سٹوریز ہوں یا عوام کے مسائل ہوں وہاں پر جاتے ہیں, اور چاہے وہ وزیرستان ہو, چاہے گلگت بلتستان ہو, چاہے بلوچستان ہو. تو یہ صرف اتفاق کی بات ہے کہ ابھی تک کشمیر جانا نہیں ہو سکا, لیکن ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے کافی مسائل ہوں گے کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں رسائی بہت آسان نہیں ہے اور جو کہ میڈیا کی اٹینشن سے بھی تھوڑا سا باہر ہے. تو ضرور کشمیر بھی آئیں گے اور کوشش کریں گے جو بحثیت صحافی ہمارا کردار ہے اس کو ادا کر سکیں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. واضح رہے کہ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
بھارت چلتے ہیں جہاں ممبئی ہائی کورٹ نے ہٹ اینڈ رن مقدمے میں اداکار سلمان خان کی اپیل پر انہیں دی گئی 5 برس قید کی سزا منسوخ کرتے ہوئے انہیں بری کرنے کا حکم دیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
ممبئی کی ایک ذیلی عدالت نے سلمان خان پر غیر ارادتاً قتل کا مقدمہ چلایا تھا اور انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. عام طور پر سڑک کے حادثوں میں غفلت کے ساتھ گاڑی چلانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا کی گنجائش ہے, لیکن اس تقاضے کا الزام تھا کہ سلمان خان نشے میں تھے اور انہیں یہ علم تھا کہ ایسی حالت میں انہیں گاڑی نہیں چلانی چاہیے. اس لیے ان پر دفعہ 304 کے تحت غیر ارادتاً قتل کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے. ایک لمبی قانونی لڑائی کے بعد عدالت نے اس تقاضے کا موقف تسلیم کر لیا تھا. ذیلی عدالت کے فیصلے کو سلمان خان نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس نے سزا کے اطلاق پر روک لگا دی تھی. ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ نے نہ تو یہی ثابت کیا کہ سلمان خان نشے کی حالت میں تھے اور نہ یہ کہ وہ ہی گاڑی چلا رہے تھے. اس کیس میں سرکاری وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کی سمجھ سے باہر ہے. سلمان خان کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل عدالت کے فیصلے سے بہت خوش ہیں, لیکن سینئر وکیل آبھا سنگھ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا.
یہ دیش کی قانون ویوستھا, نیائے ویوستھا کے اوپر ایک نیائے ویوستھا کے اوپر ایک بہت بڑا سوال پرشن چن کھڑا ہو جاتا ہے. میں
ریاستی حکومت نے ابھی سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ آتے ہی ٹی وی چینلوں پر بھی یہ ذکر شروع ہو گیا کہ اب کس طرح فلم پروڈیوسر لائن لگا کر سلمان کے دروازے پر پہنچیں گے.
یہ تھے دلی سے سہیل حلیم. کل آپ نے ہمارے پروگرام میں سنا کہ پاکستان اور بھارت نے تصفیہ طلب معاملات کو حل کرنے کے لیے جامع مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلی میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد کشمیر اور دہشت گردی کے سوالوں پر شدید اختلاف کے باعث گزشتہ 1.5 برس کے دوران مذاکرات پوری طرح معطل رہے۔ حالیہ دنوں میں اچانک ایسا کیا ہوا کہ بھارت مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا؟ دلی میں ہی ہمارے ساتھی شکیل اختر نے یہی کچھ جاننے کی کوشش کی ہے۔
اسلام آباد نے بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کے قومی مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے گزشتہ دنوں طویل بات چیت کے بعد اعلان کیا کہ دونوں ممالک نے جامع مذاکرات شروع کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔
جو کمپوزٹ ڈائیلاگ کے نام پہ چل رہا تھا، بعد میں ریزیومڈ ڈائیلاگ کے نام پر چلا، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نئے سرے سے اس کو کمپریہنسو بائی لیٹرل ڈائیلاگ کہیں گے۔
اس بات چیت میں کشمیر کا موضوع بھی نمایاں طور پر شامل ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے جب مودی حکومت نے بات چیت کو دہشت گردی اور بالخصوص ممبئی حملے کے قصورواروں کے مقدمے کے سوال تک محدود رکھنے پر زور دیا تھا۔ چند ہفتے قبل وزیر خارجہ سشما سوراج نے دلی میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا،
میں کہنا چاہتی کہ اوفا کی اسپرٹ کا سمان کرتے ہوئے آپ بات چیت کا دائرہ آتنکواد سے آگے مت لے جائیے۔
تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اچانک مودی حکومت پاکستان سے جامع مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئی؟ تجزیہ کار امت بروا کا خیال ہے کہ مذاکرات کئی برس سے منقطع ہیں اور اب بھارت پر بات چیت کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
پاکستان اور امریکہ کے رشتے پچھلے 1.5-2 سال میں بہت اچھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح کے بیان امریکہ کی طرف سے آ رہے تھے تو وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ان کا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کافی اچھا ہوا ہے اور یہی دباؤ ہندوستان پہ بھی امریکہ نے ڈالا ہے اور مغربی دیشوں نے ڈالا ہے۔
دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹری جامع مذاکرات کی تاریخیں اور طریقہ کار طے کر رہے ہیں، لیکن امت بروا کا خیال ہے کہ بھارت پر کوئی بڑا دہشت گردانہ حملہ صورتحال کو یک لخت بدل سکتا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
امریکہ میں حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارت کے امیدوار بننے کے خواہش مندوں میں سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حالیہ بیان میں یہ تجویز دی تھی کہ مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ بند کر دینا چاہیے۔ برطانیہ میں یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ ٹرمپ کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے۔ تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں انہی کی پارٹی سے عہدہ صدارت کے امیدوار بننے کے دیگر خواہش مند بھی ان کی تجویز پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ جان کاسچ ان میں سے ایک ہیں۔
Whether it his plans, to attack Hispanics,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی تھی کہ ہسپانوی نسل کے لوگوں پر، مسلمانوں پر، ڈیٹا بیس کے نظام پر تنقید کرو، خواتین کی توہین کرو اور یہاں تک کہ ایک معذور صحافی کا مذاق اڑاؤ، اس سے امریکہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اور اب جو انہوں نے تازہ اعلان کر دیا ہے، لوگوں کو ان کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح کے چند ایک لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارت کے امیدوار بننے کی دوڑ میں شامل جان کاسچ کے الفاظ۔ نہ صرف سیاستدان بلکہ امریکہ کی اہم سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ 3 مرتبہ عالمی ٹائٹل جیتنے والے 73 سالہ باکسر محمد علی کا شمار دنیا کے مشہور ترین مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام تو نہیں لیا لیکن اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ میں صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مندوں نے کئی لوگوں کو اسلام کے بارے میں جاننے سے دور کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سچے مسلمان جانتے ہیں کہ نام نہاد اسلامی جہادیوں کا خوفناک تشدد مذہبی عقائد کے خلاف ہے۔ بیان میں محمد علی نے زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا جو اپنے ذاتی ایجنڈے کی خاطر اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ادھر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ فیس بک پر جاری کی گئی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک یہودی ہونے کے ناطے ان کے ماں باپ نے انہیں یہی تربیت دی کہ کسی بھی کمیونٹی پر حملوں کے خلاف کھڑے ہونا۔ انہیں اندازہ ہے کہ دوسروں کے اعمال کی وجہ سے مسلمان کس طرح کے خوف میں جی رہے ہیں۔ ادھر برطانیہ میں یہ مطالبہ شدت پکڑ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے۔ پابندی کا مطالبہ برطانوی پارلیمان کی ویب سائٹ پر ایک پیٹیشن میں کیا گیا ہے جو منگل کو شروع ہوئی تھی۔ اب تک 4 لاکھ سے زائد لوگ اس کی حمایت کر چکے ہیں۔ برطانیہ میں جس پیٹیشن کی حمایت 1 لاکھ سے زائد لوگ کر دیں، پارلیمان اس پر بحث کی پابند ہو جاتی ہے۔ گزشتہ روز جب یہ معاملہ برطانوی پارلیمان میں اٹھایا گیا تو برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے وزیر خزانہ جارج آزبن نے جواب دیا۔ برطانوی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے کسی شخص کے خیالات سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھرپور جمہوری مباحثہ کیا جائے کہ وہ امریکی اور برطانوی مسلمانوں کی خدمات کے بارے میں کس قدر غلط ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں سے نمٹنے کا یہی طریقہ ہے بجائے اس کے کہ صدارتی امیدواروں پر پابندی لگا دی جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات امریکہ کے بنیادی اصولوں کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ تھے برطانوی وزیر خزانہ کے الفاظ۔ ادھر برطانیہ کے اخبار انڈیپینڈنٹ نے خبر شائع کی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلمانوں کے متعلق بیان کو مسترد کیا ہے۔
یہ تھا بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مناظروں کا خلاصہ، پیش کر رہی تھی ظہیر الدین بابر۔ امریکہ میں جہاں ایک طرف صدارتی ریس میں شامل کچھ امیدوار حالیہ شدت پسند حملوں کے بعد اسلام پر سوال اٹھا رہے ہیں، تو وہیں ریاست مشیگن کے ایک شہر ہیمٹرمک کی سٹی کاؤنسل میں مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی ہے۔ وہاں کیا حال ہے؟ ہیمٹرمک سے نامہ نگار برجیش اپادھیائے نے ایک رپورٹ بھیجی ہے جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
اسکول کے بعد مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے بچے، یہ ہے امریکہ کا ہیمٹرمک شہر جہاں کبھی پولش کیتھلکس کی اکثریت تھی۔ آج یہاں ہر گلی محلے میں اسلام کا اثر دکھتا ہے، اور گزشتہ مہینے مقامی انتخابات میں یہ شہر امریکہ کا پہلا مسلمان اکثریت والا سٹی کاؤنسل بھی بن گیا۔ جس شخص کی جیت نے اسے ممکن کیا ان کا نام ہے سعد الماسماری۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے زیادہ تر ووٹر مسلمان ضرور تھے، لیکن وہ پورے شہر کی نمائندگی کریں گے۔
اگر کوئی میرے پاس مدد مانگنے آتا یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس کا مذہب کیا ہے، میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا آپ ہیمٹرمک کے رہائشی ہیں، اور اس کے بعد میں اس کے مسئلے پر بات شروع کر دوں گا۔
کچھ لوگوں کو تشویش ہے کہ اسلام اس شہر کے پولش ورثے اور ثقافت کو ختم کر دے گا، لیکن سب سے بڑے جھگڑے کی جڑ بنی ہوئی ہے یہاں کے مسجدوں سے دن کے 5 بار گونجنے والی اذان۔ سماجی کارکن سوزن ڈن اس شہر میں برسوں سے رہ رہی ہیں اور لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے دی جانے والی اذان کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہیں۔
When you have those speakers going off, particularly in my area, the volume has been turned up very high.
جب ان سپیکروں سے آوازیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، خاص طور پر میرے علاقے میں، یہ آوازیں بہت اونچی ہوتی ہیں اور یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔
جس مسجد نے 2004 میں قانونی طور سے سب سے پہلے اذان دینے کا حق حاصل کیا، اب اس کی نئی بن رہی عمارت پر ایک مینار بھی بن رہا ہے جہاں سے اذان دی جائے گی۔ مسجد کے سیکرٹری مسعود خان کہتے ہیں کہ پانچوں اذان کا وقت ملا کر بھی دیکھا جائے تو مشکل سے دن کے 15 منٹ بنتے ہیں۔
They said, we are disturbing their peace. We said, okay, what about the church bell? They make so loud noise also, same way. We never complain.
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا سکون برباد کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر چرچ کے گھنٹے کے بارے میں کیا خیال ہے، اس سے بھی تو کافی شور ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی شکایت نہیں کی۔
اس شہر کے زیادہ تر مسلمان یمن، بنگلہ دیش اور بوسنیا سے ہیں، اور ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے ان کا آپس میں میل جول بھی کم ہے۔ سب نے اپنی الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ شہر کی میئر کیرن مایوسکی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن تجارتی علاقوں میں مسجدوں کی بڑھتی تعداد ان کے لیے مشکلیں پیدا کر رہی ہے۔
As more and more religious institutions get established, you know, that's a concern as we try to bring
ہمیں مذہبی اداروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے تشویش ہے، کیونکہ ہم شہر میں معاشی سرگرمیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نئے نئے ریسٹورنٹ اور تفریحی مقامات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس شہر میں مسلمان اور غیر مسلمان برسوں سے ساتھ رہتے آئے ہیں، کئی بار بے من سہی سہی لیکن ایک ہی ہوا میں سانس لیتے رہے ہیں۔ اب جبکہ یہاں سیاسی شطرنج کے تیور بدل گئے ہیں اور دوسری طرف امریکہ میں اسلام پر تیکھی بحث چل رہی ہے، تو سب کچھ پہلے جیسا رہتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے بہتوں کی اس شہر پر پینی نظر رہے گی۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، ہیمٹرمک۔
اور آپ کو یہ بتا دیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ مری معاہدے کے تحت اب ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں گے، جبکہ یہاں پر ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد اور عادل شاہ زیب. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں ایلانا بشر نے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحاق. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بھکٹی نے کہا ہے کہ مری معاہدے پر عمل درآمد کا فیصلہ ہو گیا ہے اور صوبے کے اگلے وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر نواب ثناء اللہ زہری ہوں گے. افغانستان کی خفیہ ایجنسی این ڈی ایس کے سربراہ رحمت اللہ نبیل نے صدر اشرف غنی کے ساتھ پالیسی اختلافات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی جیسے متنازع بیان پر رد عمل سامنے آنے کے بعد ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اسرائیل کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے. بھارت کے شہر ممبئی کی ہائی کورٹ نے ہٹ اینڈ رن مقدمے میں بالی ووڈ کے اداکار سلمان خان کو بری کر دیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روانڈا نسل کشی کے دوران اہم کردار ادا کرنے کے شبہ میں روانڈا کے ایک سابق میئر کو جمہوریہ کانگو سے گرفتار کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.